ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ آج بھی سوا پارہ تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سورہ ابراہیم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کی علت کو بیان فرمایا کہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ اپنے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا خوبیوں والا ہے. اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اپنے امت کو اللہ تبارک و تعالی کے دن یاد دلاؤ. اللہ تبارک و تعالی کے دن سے مراد کیا ہے اس بارے میں حضرت ابن عباس، عبی ابن قاب، مجاہد اور قتادہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تفسیر جو نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ بڑے بڑے وقائع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے واقع ہوئے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ وہ دن مراد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات اور احسانات فرمائے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا دن وہ منانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا جو ہے خوب چرچا کرنا چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کے دن کو منانا چاہیے. دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میرے تمہیں نعمت زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے اس قول کو بھی نقل فرمایا کہ اپنے رسولوں سے کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر. تو رسول کو اپنا جیسا بشر بتانا یہ کفار کا طریقہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، کہ تم چاہتے ہو، یعنی رسولوں سے کہا کرتے تھے کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں باز رکھو ہمارے باپ دادا نے جن کو پوجا تھا اس سے، اب کوئی روشن سند لے کر آؤ اپنے پاس سے. تو اس آیت کریمہ کے اندر کفار کے اس مقولے کو نقل فرمایا کہ وہ رسولوں کو اپنا جیسا بشر بتاتے تھے. مومنین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ رسول کو اپنا جیسا بشر کہے، بلکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا معزز بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مراتب پر فائز فرمایا ہوتا ہے. جو رسول کے ادب اور احترام کے تقاضے ہیں اس کو منہود خاطر رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ فقط اس لیے کیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر ثابت کیا جائے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں جو ہے عیوب کو تلاش کیا جائے. اگر کوئی اس لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے ہستی کے ذات بابرکت میں عیوب کو تلاش کر رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب سے منزہ اور مبرہ پیدا فرمایا ہے. تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر بھی تفصیل فرمایا، ارشاد فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اسے اور انہوں نے فیصلہ مانگا ہر سرکش اور ہر دڑن نامراد ہوا. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم اس کے پیچھے لگی ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، بمشکل توڑا تولا گھوٹ لے کر گلے سے نیچے اتارے اور ہر طرف سے موت نظر آئے گی اور مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے پیچھے ایک دردناک عذاب ہے. حدیث کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو پیپ کا پانی جب پلایا جائے گا وہ جب منہ کے پاس آئیں گے تو بہت ناگوار ان کو محسوس ہوگا، اور جب قریب ہوگا تو ان کا چہرہ بن جائے گا اور سر تک کے کال جل کر گر پڑے گی، پھر جب پیئیں گے تو آنتیں کٹ کٹ کر باہر نکلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کو نہ دیکھا کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنائے, وہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دشوار نہیں ہے. پھر بروز قیامت اللہ جل وجل کریم جب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا, تو جو دنیا کے اندر کمزور بدکار ہیں وہ قیامت میں پھر ان سے لڑیں گے اپنے آقاؤں سے جن کی انہوں نے پیروی کی, کہ اب ذرا ہٹا کر دو, بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب, تم دنیا میں بڑے دعوے کرتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم تمہیں ہدایت کرتے. اور پھر یہ فرماتے سوا ان علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص, ہم پر ایک جیسا ہے چاہے بے قراری کرے یا صبر سے رہے, ہمیں کئی پناہ نہیں ہے. اس پر مفسرین کرام نے لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے کہ 500 سال تک یہ جہنمی آہ گزاری کریں گے, چلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں, جب کوئی جواب نہیں پائیں گے تو پھر 500 سال صبر کریں گے, پھر جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں گا تب یہ کہیں گے کہ ہم پر برابر رہے چاہے ہم بے قرار رہے اور چاہے ہم صبر کریں. شیطان اس وقت کیا کرے گا, اس کے قول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نقل فرما دیا کہ جب جنتیوں کی جنت میں جانے کا فیصلہ اور جہنمیوں کی جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا, تو یہ جہنمی جہنم کے اندر شیطان کو جو ہے ملامت کریں گے, اس پر تان کریں گے کہ بدبخت تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو شیطان ان سے کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں فقط دعوت دی اور میں نے جو تمہیں وعدہ دیا تھا وہ جھوٹا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا, میں نے فقط تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالا, تم نے اس کو مان لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ جو ہے تم پر کتابیں اتاری, رسولوں کو بھیجا, تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو نہ مانا. آج مجھ کو ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اور میں جو ہے تمہارے فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ تم میرے فریاد کو پہنچ سکتے ہو, جو تم نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجھ کو شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال الشیطان, شیطان کہے گا لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکے گا, ان اللہ وعدک وعد الحق, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کو وعدہ دینا وہ سچا وعدہ تھا, اور وعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے تم کو جھوٹا وعدہ دیا تھا, وما کان لی علیکم من سلطان, میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, مگر میں نے یہی کیا کہ تم کو بلایا اور تم نے میری بات مان لی, فلا تلومونی ولوم انفسکم, تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو, خود اپنے اوپر الزام رکھو, ما انا بمسرخکم ما انتم مسرخی, نہ میں تمہارے فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میرے فریاد کو پہنچ سکو, انی کفرت بما اشرکتم من قبل, جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں, ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ جل وعلا کریم نے جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا, جن کی نیچے نہریں رواں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور اپنے رب کے حکم سے ان میں ان کے ملنے والے ملتے وقت ان کا اکرام کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے, یعنی فرشتے بھی ان پر سلام کریں گے, اور جب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیب اور کلمہ خبیصہ کی مثال جو ہے شجر طیبہ اور شجر خبیصہ سے اسی رکوع کے اندر, یعنی رکوع نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا ہے. رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے محفوظ فرما, حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے یہ دعا اللہ جل و جلال کریم کے بارگاہ میں قبول ہوئی, اور قرب قیامت دنیا کے ویران ہونے کے وقت تک یہ شہر محفوظ رہے گا, کبھی یہ ویران نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ آباد رہے گا اور اس شہر والے امن سے ہیں اور امن سے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی دعا مبارکہ اللہ جل و جلال کریم کی بارگاہ میں جب مستجاب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو ویران ہونے پر کسی کو قدرت نہ دی اور آج تک کوئی اس کو ویران نہ کر سکا. اللہ جل و جلال کریم نے اس شہر کو حرم بنایا, اس کے اندر شکار کرنا اور خون بہانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام ٹھہرایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے چل کر دعا کرتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس. یہاں اشارہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد حضرت اسماعیل اور ان کے زوجہ حضرت ہاجرہ کی طرف، کہ جب سرزمین شام کے اندر حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، حضرت سارہ کے اولاد نہیں تھی، ان کو ان پر رشک ہوا اور حضرت ابراہیم سے فرمانے لگی کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم ہوا کہ ان کو لے جاؤ سر اس جو ہے حرم شریف کی سرزمین کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو لے کر آئے. اس وقت یہ بالکل ایسا علاقہ تھا جہاں کوئی سبزہ نہیں اور کوئی جو ہے کھیت وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توشہ تھا تھوڑا سا، اور اس میں جو ہے پانی تھا، بس وہی کھجورے اور پانی ان کے پاس رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جانے لگے تو اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے سارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ دو تین دفعہ پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے. جس پر حضرت سارہ جو ہے وہ فرماتی ہے کہ اب میں راضی ہوں، میرا رب مجھ کو ضائع نہیں فرمائے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم وہاں سے جب میدان عرفات کے پہاڑی پر ایک روایت کے مطابق جب چڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ دعا مانگتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے اولاد کو تیرے گھر کے پاس ایک ایسے علاقے میں جہاں کھیتی وغیرہ نہیں ہے چھوڑے جا رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ تیری عبادت کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا احسان مانے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانے کے بعد جب ان کے پاس یہ کھانا وغیرہ ختم ہو گیا اور اب کچھ نہیں، پیاس جب شدت کی لگی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شدت پیاس سے بے قرار ہو گئے تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے سات چکر لگاتی دوڑتی ہوئی، ساتویں مرتبہ جو ہے فرشتے کے ٹھوکر سے یا پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک سے آبِ زمزم شریف جاری ہوا اور یوں جو ہے وہاں چشمہ ابل آیا. اور ان کے پاس سے قبیلے جرہم کے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے پرندوں کو دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہاں کوئی چشمہ ہے، پہلے تو یہاں نہیں تھا، ہم تو گزرتے تھے. بہرحال جب وہ آئے دیکھا کہ خاتون اپنے صاحبزادے کے ساتھ بیٹھی ہے تو ان سے اجازت چاہی. حضرت حاضر اس بات پر اجازت ان کو رہنے کی دی کہ پانی میری ملکیت میں رہے گا، تم یہاں رہ سکتے ہو. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جوان ہو گئے تو قبیلہ جرہم نے ان کو اپنے بیٹی سے ان کا نکاح کروایا، اور یوں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جو طوفان نوح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. اس بنیادوں کو دوبارہ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ان کی یہ دعا قبول ہو گئی. آج حرم شریف کے اندر کسی بھی موسم کا کوئی بھی پل آپ کو ہر وقت مل سکتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں فرماتا. اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا اور تباہیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی رکوع میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ تقریباً 1450 سال کے قریب گزرنے کے باوجود آج تک کوئی اس کے اندر ایک اعراب کی تبدیلی نہ کر سکا اور تا قیام قیامت اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 10 پاروں کو جو ہے حضرت عثمان غنی کے بکری کھا گئے، اس قسم کے الفاظ مغلظات بکتے ہیں. یاد رہے کہ جس نے قرآن کریم کے متعلق ایک آیت کا بھی انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم کے 10 پاروں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا انکار لازم آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بھی فرمان کا انکار کرنا دار اسلام سے خروج کا باعث بنتا ہے. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان کے اندر برج بنائے, 8 برج ہے, اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تیسرے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا ذکر, اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جب اپنی روح ان میں پھونکی تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو, تمام فرشتے سجدے میں گر گئے, شیطان نے سجدہ نہ کیا. پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, کہتا ہے قال لم اقل لاسجد لبشر خلقت من صلصال من حمیم مسنون, اے میرے رب مجھے زیبا نہیں دیتا کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بستی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارج سی تھی. یوں جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کی عزت اور تقریب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, فرمایا تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہلت مانگی کہ اے میرے مالک تو مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معلوم مدت تک تجھ کو مہلت دی جا رہی ہے. تو یہ کہنے لگا رب بما اغویتنی لأزینننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, اے میرے رب قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں انہیں زمین میں بہلاؤں گا اور ضرور ان سب کو بے راہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, مگر جو ان میں تیرے نیک بندے ہیں جو چنے ہوئے بندے ہیں. قال ھذا صراط علی مستقیم, فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہ ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, سوا ان گمراہوں کے جو تیرے ساتھ دیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب, جس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا کس طریقے سے وہ جنت میں ان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا رکوع نمبر 4 کے اندر, اور اسی رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ذکر ہے جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں, اور رکوع نمبر 5 کے اندر قوم لوط کی تباہی اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے تباہی کا بھی کچھ احوال موجود ہے, اور اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر یعنی 6ٹے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین, بے شک ان ہنسنے والوں کو ہم تم پر کفالت کرتے ہیں. اے محبوب جو تیری بارگاہ میں گستاخی کرے گا اس کو سزا میں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ فرمایا, اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخوں کو ایسے عبرتناک سزائیں دی ہے جو تا قیام قیامت جو ہے لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنیں گے. اور ہمارے قریب کے دور میں پچھلے سال جو ہے ایک بدبخت نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تو ممتاز حسین قادری نے اس کو فاصل جہنم کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شیطانوں کے لیے اپنے محبوب بندوں کو جو ہے ہر زمانے کے اندر چنتا ہے, اور وہ جو ہے ان شیطانوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. سورہ نحل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا, بلکہ یہ مکمل سورت جو ہے توحید کے دلائل پر مشتمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں دلائل ذکر فرمائے ہیں, اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جیسے اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر زمین کے اندر دسنا اور ایسے عذاب آ جانا جس کا اس کو خبر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا جو لوگ بڑے بکر کرتے ہیں وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دے, یا انہیں وہاں سے عذاب لے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو, یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکا نہیں سکتے, یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے, بے شک تمہارا رب نہایت ہی مہربان رحمت والا ہے. یعنی ان تمام باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے, لیکن پھر بھی وہ رحم فرماتا ہے اور ان نافرمانوں کو ڈیل دیتا ہے کہ شاید سدھر جائے شاید سدھر جائے. جس کے قسمت میں ہدایت نہ ہو تو وہ جو ہے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی جو ہے اس کی برباد. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے استدلال فرمایا کہ شہد کے مکی اور جانوروں کے جو ہے دودھ وغیرہ سے، کہ وہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان میں سے نکل کر آتا ہے جو صاف ستھرا ہے اور نہایت ہی میٹھا، جس میں ان کا جو ہے کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت پر دلائل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، بعض کو جو ہے جلدی مار دیتا ہوں اور بعض کو عرض العمر کی طرف جو ہے پلٹا دیتا ہوں تاکہ وہ جاننے کے بعد نہ جانے. دیکھیں جیسے بچہ ہوتا ہے، پھر جب بڑا ہو جاتا تو سمجھنے لگ جاتا ہے، اب جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر سے اس کی جو ہے عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ بچے کی طرح بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم ہمیں عطا فرمایا اور بے حیائی اور فحاشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. اور اس کے علاوہ اللہ جل و جلالہ کریم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ حلال ہے جس کو بعض لوگ جو ہے اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں. فرمایا فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسے پوجتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام ہے مردار خون اور سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا. فمن اضطر غیر باغی ولا عاد، پھر جو لاچار ہو نہ خواہش سے کائے اور نہ حد سے بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان. پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے ولا تقول لما تصف السنتکم الکذب، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہ گڑو. اللہ کے حلال کو حلال کہو، اللہ کے حرام کو حرام کہو. اللہ کے حلال کی وے کو حرام مت کہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کی وے کو حرام مت حلال مت کرنا. اس لیے اگر ایسا کرو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء ہوگا، اور جو اللہ پر افتراء باندھے گا، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تو کبھی وہ فلاح نہیں پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے آخر رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب دین اسلام کی طرف بلایا جائے تو تدبیر کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ جو ان کو بلاؤ، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر طریقہ ہو. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے کہ جو راستے سے بہکا، اور خوب جانتے اسے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی. اللہ جل و جلالہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو متنور فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین، قرآن کریم کی برکت سے ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بالخصوص قبلہ شاہ سب کو صحت یابی عطا فرما، جبلہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما، ان کے سایہ کو تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی فیوض و برکات سے مستفید فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.